الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد آج سورہ بنی اسرائیل کی مکمل تلاوت کی گئی اور سورہ کاف کا کچھ حصہ پڑھا گیا. سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے اور اسراء کے معنی رات کو چلانے کے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے اس نام کی کہ حضور اس سورت کے شروع میں ہی معراج کے واقعے کا ذکر ہے اور معراج چونکہ رات کو ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر سے اٹھا کر اور وہاں لے جایا گیا تھا اور رات کو چلایا گیا, سفر کروایا گیا تھا, پہلے بیت المقدس جہاں پہ آپ نے نماز پڑھائی انبیاء علیہ السلام کو. تمام انبیاء علیہ السلام منتظر تھے کہ آج جس کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا بس بالاتفاق وہی سب سے افضل ہوگا, کیونکہ امامت کے لیے افضل کوئی آگے کیا جاتا ہے. اس بات کے سب منتظر تھے کہ دیکھیں کس کو آگے کیا جاتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے کیا. بس یہ بات طے ہو گئی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور پھر یہاں سے سفر شروع ہوا آسمانوں کا, جہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں, جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کا گویا تحفہ عطا فرمایا پانچ نمازوں کا, اور ابتدائی طور پہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں. 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نیچے آسمان پر, چھٹے آسمان, تو انہوں نے ساتویں آسمان پہ, تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ آپ واپس جائیے, یہ تو آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, واپس جائیں اور اس میں کمی کروائیے. اس طرح پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے رہے اور حضور جاتے رہے, عرض کرتے رہے اللہ کچھ کمی فرما دیجئے, تو ہر حاضری میں پانچ نمازیں کم ہوئیں, یہاں تک کہ جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پانچ نمازیں بھی نہیں پڑے گی آپ کی امت, جائیے کم کرائیے. اس پر فرمایا مجھے اب شرم آتی ہے جاتے ہوئے, اتنی دفعہ چلا گیا اب مجھے شرم آتی ہے جاتے ہوئے. بات تو صحیح کہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, بات غلط نہیں تھی. کون ہے کتنے, مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے, بہت بات عجیب پتے کی بات فرمائی. فرمایا کہ اگر 50% امت نماز پڑھنے لگے صرف نماز, تو باطل کی ترقی رک جائے گی اور حق کی تنزلی رک جائے گی. باطل کی ترقی رک جائے گی, حق کی تنزلی رک جائے گی, اور 51% امت نماز پر آ جائے تو باطل کی تنزلی شروع ہو جائے گی اور حق کی ترقی شروع ہو جائے گی. 51% اگر نماز پر آ جائے, صرف ایک حکم اللہ کا, باقی حج زکوٰۃ وغیرہ وہ نہ بھی کرے نماز تو پڑھے. تو فرمایا باطل کی ترقی رک جائے گی, حق کی ترقی شروع ہو جائے گی. یہ اتنا بڑا حکم ہے نماز کا. لیکن بہرحال علم ہونا اور چیز ہے, علم ہونا اور چیز ہے, علم پر عمل دوسری چیز ہے. سب جانتے ہیں نماز فرض ہے لیکن پڑھتے کتنے ہیں, سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے لیکن پڑھتے کتنے لوگ ہیں. تو علم ہونا اور چیز ہے, اور علم پر عمل یہ ایسے نصیب نہیں ہوتا, اس کے لیے تو ذرا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پاپڑ بیلنے پر حضرت فرماتے تھے پہلے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر پاپڑ کھانے کو ملتے ہیں, ایسے نہیں. تو اس کے لیے تو کسی اللہ والے کے پاس جا کے کچھ دل میں کچھ اسٹیم تو لیں جو ہمیں ہماری ٹرین چلے اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ, اور کچھ رات کو ہم بستر چھوڑ سکیں اور کچھ اللہ کے آگے کھڑے ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت میں صبح کے لیے بیدار تو ہو جاتا ہوں, جانتا بھی ہوں فجر کی نماز فرض ہے اور میں بیدار بھی ہو جاتا ہوں, اٹھ بھی جاتا ہوں, لیکن میں بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پاتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کی نیند میں مزہ بہت آتا ہے. فجر کی نماز چھوڑ کے جو نیند کی جائے نا, اس میں مزہ بہت آتا ہے, بہت زبردست مزہ آتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ شیطان کی تھپکیاں مستزاد ہوتی ہیں اس وقت, سوتے رہو. تو اس لیے اس والی نیند میں, وہ پوری رات کی نیند ایک طرف اور یہ والی نیند ایک طرف, مزے کی نیند. لیکن یہ مزہ حرام کا ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے ہو رہا ہے, یہ بھی حرام مزہ ہے. خالی دل میں گندے خیالات پکانے سے جو مزہ آتا ہے وہ حرام مزہ نہیں, یہ بھی حرام مزہ ہے. نیند کا مزہ لیا نماز کو چھوڑ کر, تو یہ بھی تو حرام مزہ ہو گیا. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت تھے, ان کو حکیم الامت اسی لیے کہا جاتا ہے. تو سارے امراض کا علاج تھا حضرت کے. حضرت نے فرمایا آپ سانس لینا بند کر دیجیے, ہمت نہیں ہوتی بستر چھوڑنے کی تو آپ سانس لینا بند کر دیجیے. حکیم الامت کا ملفوظ ہے ایک, جس کو خواجہ صاحب نے نظم کیا ہے, کہ اگر یہ نفس اڑ جائے کہ میں تمہیں گناہ کروا کے رہوں گا تو تم بھی اڑ جاؤ کہ میں نہیں کروں گا گناہ کو, تم بھی اڑ جاؤ. یہ جو اڑ جائے تو بھی بس اڑ جا, ایک مفید اس کو انتظام سمجھ. یہ اڑ جائے تو تم بھی اڑ جاؤ, تب تو ہو سکتا ہے تم گناہ سے بچ جاؤ, لیکن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو حضرت نے ان کو لکھا کہ آپ بس سانس لینا چھوڑ دیں, سانس لینا بند کر دیں. تو ان کا اگلا خط آیا کہ حضرت الحمدللہ اصلاح ہو گئی, وہ سانس لینا بند کر دیا. تو نفس نے خود ہی کہا مولوی صاحب حضرت چلیں آپ نماز پڑھ لیں, چھوڑیں, ایسا نہ کریں ہمیں جان سے نہ مارے, چھوڑیں نماز پڑھ لیں. خود ہی ہمت ہو گئی. پھر تو اللہ والے یہ ترکیبیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ترکیب اختیار کر لو, یہ طریقہ اختیار کر لو, تم گناہ سے بچ جاؤ گے, تقوی آ جائے گا. بس یہ طریقے ہی سیکھنے ہوتے ہیں. تو معراج کا واقعہ جس کا شروع میں ذکر ہے, یہ ہاں پھر اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوا, اذن ہوا کہ اگرچہ یہ پانچ نمازیں ہیں لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالیہ کے بھی مطابق ہے یہ, کہ ایک پر 10 کا ثواب کم سے کم, تو 50 کا ثواب ہو گیا پانچ نمازوں پر. اور یہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا ہے, یہ بعثت کے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی بننے کے 10ویں سال میں پیش آیا, اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا. تو راج قول یہی ہے. اور یہ بعض لوگوں کا جیسے خیال ہے, جیسے سر سید احمد خان مرحوم اس بات کے قائل تھے کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھی, یہ خواب میں کرائی گئی, تو یہ بالکل غلط ہے. ورنہ اس کو آیات خواب میں تو آدمی بہت کچھ چیزیں دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ ہماری آیتوں میں سے ہے, اور اتنا محتم بشان اس کو کیوں فرمایا گیا, اتنے اہتمام سے اس کو بیان کیوں کیا گیا. اور دوسری روایات بھی اس کی شاہد ہیں کہ یہ معراج جسمانی یہ خوابی نہیں تھی, جسمانی تھی, باقاعدہ آپ کو لے جایا گیا. اور اب تو نئی تعمیر شروع ہو گئی ہے حرم شریف کی, یعنی باب فہد سے اگر آپ داخل ہوں تو ایک ترکی تعمیر کا ایک وہ جو ستون تھا اس کو غیر معمولی طور پہ وہ چوڑا اور موٹا تھا. بس یہی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے, اور یہیں سے معراج کے سفر کا آغاز ہوا تھا. اب وہ اس طرح موجود نہیں ہے, وہ تو اب نئی تعمیرات ہو رہی ہیں, تو اس میں وہ اس کو منہدم کر کے اور دوسرا جو مطاف کا حصہ تعمیر کیا جا رہا ہے. لیکن ترکی تعمیر میں جو ترکوں نے جو تعمیر کی تھی اس میں اس مقام کو تھوڑا سا جو ستون جو بنایا تھا وہ غیر معمولی طور پر چوڑا اور جسامت میں زیادہ تھا. یہ بطور علامت کے بنایا گیا تھا کہ معراج کے سفر کی علامت برقرار رکھی جائے. لیکن چونکہ وہاں کے لوگ بھی حق بجانی میں ہیں کہ وہاں عجیب عجیب چیزیں ہیں, رسومات شروع کر دیتے ہیں لوگ, تو اس لیے وہ ایسی چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے رسومات سے. اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہاں سے وقفا ربک الا تعبدوا الا ایاہ سے ایک احکامات کی ایک لڑی ہے جو چلی ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ احکامات بھی معراج ہی کا تحفہ ہے. تو سب سے پہلے تو اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد پھر والدین کا ذکر فرمایا, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اسی سے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام والدین کا ہے, مخلوق میں سب سے بڑا مقام والدین کا ہے. اگرچہ وہ کافروں پھر بھی قابل لائق احترام ہے اور ان کی خدمت کی جانی چاہیے, جتنا کچھ ہو سکے ان کی خدمت کی جانی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں بغداد سے آیا ہوں اپنی والدہ کو حج کرانے کے لیے کندھے پہ سوار کر کے, کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا کچھ بھی حق ادا نہیں ہوا. تو کیا سمجھتا ہے والدہ کا حق ادا کر دیا, حج کرانے کے لیے لایا کندھے پہ سوار کر کے, بوڑھی والدہ یا معذور تھی. فرمایا کوئی حق ادا نہیں ہوا, تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ان کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا, یوں سمجھے ان کا تو حق کتنی آپ خدمت کر لیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا, کہ انہوں نے جو پالا ہے اور جو بچپن میں شفقت کی ہے اور جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ہمیں پالنے میں. سب سے مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے, سب سے مشکل سے گائے کا بچہ, بھینس کا بچہ, کتے کے بچے, وہ سب آرام سے پل جاتے ہیں. سب سے مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے. آج بیمار ہو گئے, آج کھانسی ہے, آج بخار ہو گیا, آج انجیکشن لگوانے ہیں, یہ ہو گیا, آپریشن کرانا ہے, رات کو اٹھ گئے رونے لگے, نیند سے اٹھا دیا ماں باپ کو, وہ لے کے گود میں لے کے ٹہل رہے ہیں, کیا مجھے. اور پھر پڑھنے کی جب باری آئی پڑھائی کی, تو مگر میں تو آج اسکول نہیں جا رہا, میں آج مدرسے نہیں جا رہا. وہ بےچارے بہت پیار سے, بیٹا چلے جاؤ, دیکھو ٹافی دیں گے, یہ دیں گے, کیا مجاہدہ ہے ماں باپ کا. تو ایک, اور پھر جب بڑا ہوا جوان ہوا تو آنکھیں دکھاتا ہے ماں باپ کو, تو شاید یہ ان کے دل میں کیا آتا ہوگا کہ یہ وہی ہے جس کو ہم نے پالا تھا, جس کے لیے ہم رات کو اٹھتے تھے, جب بیمار ہوتا تھا تو ڈاکٹر کے پاس بے قرار ہو کے لے کے جاتے تھے ہمارے بچے کی جان نہ ضائع ہو جائے, کچھ ہو نہ جائے. آج وہ بچہ جب کھڑے ہو کے آنکھیں دکھاتا ہے تو کیا گزرتی ہوگی ان والدین, یہ سوچنے کی. تو اس لیے فرمایا اما یبلغن وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر وہ یہ ماں باپ پہنچے تمہارے ایسی عمر کو کہ وہ بڑی عمر ہو, بڑھاپے کی عمر ہو, کوئی ایک پہنچے یا دونوں پہنچ جائیں, فلا تقل لهما اف. آگے بیچ میں تفصیل بیان نہیں فرمائی, بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف مت کہنا. مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ایک بوڑھا اور بچہ بعض اوقات برابر ہو جاتے ہیں, عجیب عجیب ان کی باتیں ہوتی ہیں اور عجیب عجیب طرح کی وہ ضد کرتے ہیں. تو اس وقت تنگ آ کر یہ مت کہنا اف, یا یہ ضروری نہیں کہ اف کہا جائے, کوئی بھی ایسا کلمہ جس میں ناگواری کا اظہار ہو وہ ہر چیز اس اف میں داخل ہے. یہ نہیں کہ خالی نہیں جی میں نے تو اف نہیں کہا, میں نے تو اتنا کہا تھا کہ بھائی کیا ہو گیا تم لوگ, کیا ہو گیا آپ کو, ہر وقت آپ یہ کرتے ہیں. تو یہ تو اف سے بھی بڑی چیز ہے, اف تو اتنا دو حرف ہیں, آپ نے تو بہت سارے حروف کہہ دیے. میں نے اف تھوڑی کہا تھا بھائی, اف تھوڑی, آپ اف سے مطلب یہ تھوڑی ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کلمہ جو ناگواری کا ہو وہ مت نکالیں زبان سے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ 13 دن بیمار رہی, بس اس کے بعد انتقال ہو گیا, آخری ایام تھے. تو لاہور سے اپنی بہن کو بلوایا, ہمشیرہ کو بلوایا تاکہ خدمت کر سکیں, خود بھی آ کر مدرسے کے علاوہ اوقات میں بس وہیں رہتے تھے, رات کو بھی وہیں سوتے تھے. لیکن ان کے انتقال کے بعد فرمایا مجھے افسوس ہے ایک بات کا, کہ کاش میں اپنے سارے معمولات کو ایک طرف رکھ دیتا اور یہ 13 دن اور 13 راتیں ماں کے ساتھ رہتا. کیونکہ میں نے ان کے انداز سے پتا چلا لیا تھا کہ وہ چاہتی تھی محمد شفیع بس میرے بستر سے لگ کے بیٹھا رہے. اب میں مدرسے کے اوقات میں چلا جاتا تھا, پھر جلدی سے آ جاتا تھا, خدمت میں تو کوئی کمی نہیں کی, لیکن ان کی خواہش تھی کہ شفیع میرے پاس بیٹھا رہے, بس میرے ساتھ رہے, میرے بستر سے لگ کے بیٹھا رہے. محبت تھی, خاص محبت تھی. اگرچہ ہمشیرہ کو بھی بلوا لیا لیکن فرمایا افسوس ہے آج تک اس بات کا. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ماں کی خدمت کی, ماں باپ کی. اللہ نے کہاں پہنچایا, آگے کس مقام پہ پہنچایا کہ آدمی مفتی اعظم پاکستان بنے. اور ایک دفعہ اللہ کی ایسے مقام پہ پہنچے کہ ایک دفعہ اللہ کی محبت بیان کرتے ہوئے یہاں سے دھواں نکلنے لگا. فرمایا اللہ اس کو بند کر دیجئے, لوگوں میں فتنہ ہوگا, بند کر دیجئے اس کو, ظاہر نہ فرمائیے میری اس چیز کو, ظاہر نہ فرمائیے. تو پھر نہیں ہوا, ختم ہو گیا. لیکن اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا تھا. جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں حکیم الامت کے بارے میں, یہ ایک تو خلیفہ اور مرید کا یہ حال ہے. میں نے مفتی محمد حسن صاحب کا بھی آپ کو بتایا, ٹانگ کٹوا لی, پر میں نہ انستھیزیا لوں گا, بیہوشی نہ کی کاری کی جائے, نہ ہی کوئی وہ سن کرنے کی دوائی لگائی جائے, بس ایسے ہی آپ اپنا کام کیجئے, میں ذکر الہی کر رہا ہوں. وہ اسی طرح ٹانگ کاٹی گئی, کچھ بھی نہیں ہوا, چہرے پہ کوئی تغیر نہیں, ناگواری نہیں, کوئی چیخ نہیں. یہ ہیں وہ لوگ حکیم الامت کے خلفاء. میں کہہ رہا ہوں, خواجہ صاحب فرماتے ہیں جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. کیا اللہ کی آگ بھری ہوگی اللہ کی محبت کی, کہ یہ لوگ ایسے ایسے لوگ تیار ہوئے. تو بہرحال یہ احکامات کی ایک لڑی یہاں سے چلتی ہے. اس میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا, پھر والدین کی عبادت کا حکم, خدمت کا حکم دیا, اور دعا سکھا دی. اور یہ دعا ایسی ہے کہ ہم زندگی بھر والدین کے لیے دعائیں مانگتے رہے, سوچتے رہے اور مانگتے رہے, وہ دعائیں ساری کی ساری ایک طرف اور یہ دعا ایک طرف. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے ہمارے رب ان پر رحم فرمائیے, یا یوں کہیے کہ رحمت نازل فرمائیے, یا ان پہ یہ رحم فرمائیے, ایک ہی مفہوم ہے. کما ربیانی صغیرا, جنہوں نے ہمیں جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا. تو رحمت کی چار تفسیریں ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ توفیق اطاعت اور فراخی معیشت, یعنی اللہ تعالیٰ اطاعت کی توفیق دیں, گناہوں سے بچائیں, اور فراخی معیشت یعنی خوب فراخی کے ساتھ اللہ رزق نصیب فرما دیں, اور بے حساب مغفرت اور دخول جنت. یعنی دو کا تعلق, دو تفسیروں کا دنیا سے ہے اور دو کا آخرت سے ہے. یہ چار تفسیریں مل کر گویا آپ نے یہ چار دعائیں کی, رب ارحمہما میں چار دعائیں کر لیں, کما ربیانی صغیرا. اور یہ آپ کتنی آپ سوچ لیجئے دعائیں, وہ سب دعائیں ایک طرف جو اللہ نے سکھا دی کہ دیکھو والدین کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو بس یہ دعا مانگ لیا کرو, وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے ناراضگی کے ساتھ گئے ہوں, اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے استغفار کرے, ان کے لیے ایصال ثواب کرے, اور جو والدین جن سے محبت رکھتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کی بھی تلافی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرما برداروں میں اٹھا لیں گے. دیکھیں دین کتنا مکمل ہے, ماں باپ چلے جاتے ناراضگی کے ساتھ اور پھر کوئی تلافی بظاہر نہیں ہو سکتی تھی, لیکن حضور نے یہ تلافی بتائی ہے کہ کوئی بعد میں کسی کو ندامت کاری ہو جائے, اس وقت ہوش نہیں تھا اپنا, بعد میں ندامت ہوئی تو اس کا بھی علاج ہے, موجود ہے, کہ بھائی اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے ان کے لیے صدقات دیتے رہو, استغفار کرتے رہو, تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کرو, نوافل پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کرو, اور ان کے ملنے جلنے والوں سے جن سے ان کو خاص محبت تھی ان کے ساتھ ان اکرام کا, عزت کا, تعظیم کا معاملہ کرتے رہو تو فرما برداروں میں شمار ہو جاؤ گے. یہ بھی حل موجود ہے الحمدللہ, الحمدللہ. یہ مایوسی نہیں ہے کہیں پر, مایوسی کے سارے دروازے اللہ نے بند فرما دیے, کہیں مایوسی نہیں ہے. اور اس میں ان آیات میں یہ بھی ہے بھائی خرچ میں بھی میانہ روی اختیار کرو. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط, بالکل یا تو بالکل ہی روک کے نہ رکھو نہ بالکل ہی سارا پیسہ خرچ کر دو, اعتدال سے رہو, اعتدال کی تعلیم ہے. اور اکڑ کر مت چلو, اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اکڑ کے چلنے میں تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور اکڑنے میں تم پہاڑ سے اوپر نہیں ہو سکتے. تو یہ جو اونٹ والے ہیں نا, اونٹ والے, وہ انہوں نے بتایا کہ اونٹ کی جو گردن چونکہ اونچی ہوتی ہے, قد بھی اونچا ہوتا ہے, اس کو سب چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں, اس میں بھی تکبر آ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہاں سب تم اس سے چھوٹے ہیں اور میں سب سے اونچا. تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس وقت جب اس کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں تکبر آ گیا تو ہم اس کو پہاڑ کے پاس سے گزارتے ہیں, پہاڑ کے پاس جب دیکھتا ہے اوہ یہ پہاڑ تو مجھ سے بھی اونچا ہے, پھر اس کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں. تو بس بات یہی ہے, بات یہی ہے کہ اگر ہم ندی ہیں تو ہمیں کسی دریا کے پاس جانا چاہیے, اور اگر ہم سمندر, اگر ہم دریا ہیں تو کسی سمندر کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا نفس نہ بڑا بنے. تربیت کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت, اگر ہم ندی ہیں جھیل ہے تو کسی دریا کے پاس جائیں, اگر دریا ہے تو کسی سمندر کے پاس جائیں تاکہ ہوش ٹھکانے رہیں. جانوروں کا یہ حال ہے اور انسان کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. سمجھنا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے میرا کچھ ہونا, میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو مختلف یہ احکامات دیے ہیں اس صورت میں, اور پھر آخر میں ایک دعا سکھا, ایک آیت ایسی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو جو بچے جب بولنے لگے, کچھ بولنا شروع کر دیں تو پہلے ان کو اللہ سکھاؤ, اللہ 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 کا نام سکھاؤ, اور پھر جب تھوڑا سا اور بولنے لگے تو ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, کلمہ پورا سکھاؤ, یعنی محمد الرسول اللہ پورا کلمہ سکھاؤ. اور پھر جب اور بولنے لگے, اچھی طرح بولنے کے قابل ہو جائیں, تو ان کو پھر یہ والی جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے یہ یاد کراؤ, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ آیت یاد کرا دو ان کو. اب اس میں اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی تعظیم, اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت کا اقرار ہے کہ کہیے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, ساری تعریفیں اس کی ہیں, اس ذات کی, اللہ یعنی اللہ کی جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, اور اس کو ذلت کی وجہ سے کسی سے مدد لینے کی ضرورت, کوئی ضرورت نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور اس کی خوب تکبیر بیان کرو, اس کی بڑائی بیان کرو. یہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے, اعتراف ہے. اور آگے سورہ کہف ہے, سورہ کہف مولانا مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے بارے میں بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ یہ سورت دراصل یہ معرکہ کفر اور ایمان ہے. بھئی یہ ذرا بچوں کو سنبھالیں, یہ مناسب نہیں ہے. بچے یہ آنا جانا رکھتے ہیں, دو بچوں کو ایک ساتھ بھی نہ بیٹھنے دیں. یہ اس طرح مضامین منتشر ہوتے ہیں, ذہن منتشر ہوتا ہے. بیٹا آپ پیچھے چلے جائیے, شاباش, پیچھے چلے جائیے, جائیے شاباش, اور ایک ساتھ نہ بیٹھیے, الگ الگ بیٹھیے. اول تو لانا ہی نہیں چاہیے بچوں کو, کیوں لاتے ہیں؟ جن بچوں کو اتنی تمیز ہی نہیں ہے اور مسجد کے آداب یا مجلس کے محفل کے آداب سے واقف نہیں ہے تو ان کو لانا ہی نہیں چاہیے, اور لائیں تو اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ کہیں آنا جانا نہ کریں ان کو. تو ان کو آپ ان کو پیار محبت سے اپنے پاس بٹھا کے رکھیں تاکہ کوئی دوسرے کو پریشانی نہ ہو, ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو. تو یہ جو صورت ہے یہ معرکہ کفر و ایمان ہے, معرکہ کفر اور ایمان. اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ خالص مادیت اور خالص ایمان والوں کے درمیان معرکہ ہے. کہ کیسے خالص ایمان والے جن کے پاس مادیت نہیں ہے کیسے اللہ نے ان کی مدد. اصحاب کف کون تھے؟ کچھ بھی نہیں. دوسری طرف ظالم بادشاہ, تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی. یہ ہٹے نہیں. ایک سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے, ہٹے نہیں حق سے. ہجرت گوارا کی, گھروں کو چھوڑنا گوارا کیا, مگر حق سے نہیں ہٹے. اللہ نے مدد فرمائی. کیسی مدد فرمائی؟ 309 سال تک ان کو سلائے رکھا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. 309 سال ایک کروٹ پہ نہیں سلایا. اللہ فرمانے ہم نے ان کو کروٹ دلوائی تاکہ ان کے زخم نہ ہو جائیں لیٹے رہنے سے, بیک سور نہ ہو جائیں. تو یہ وہ بالکل ایسے ایسے وہ ان کو کروٹ. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, کہ کبھی یمین یعنی دائیں طرف کروٹ دے رہے ہیں ہم ان کو, کبھی ہم بائیں طرف کروٹ دیتے رہے. اس طرح 309 سال تک ان کو نیند تاری رکھی. یہ صورت ایسی عجیب صورت ہے کہ بس یہ ایمان اور مادیت اور کفر کے درمیان مارکے کی صورت. اسی لیے یہ آخری جو مارکہ ہونا ہے وہ تو دجال کا ہونا ہے, جس کے پاس سارے وسائل ہوں گے اور ایمان والوں سے اس کا مقابلہ چلے گا. اسی لیے فرمایا حضور نے, جو اس صورت کو پڑھ لے جمعے کے دن, اگلے جمعے تک سارے گناہوں کا کفارہ اس کے قدموں سے لے کے آسمان تک نور ہی نور اس کے لیے بن جاتا ہے جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے. اور یہ نور قیامت کے دن کام آئے گا, قیامت کے اندھیروں میں کام آئے گا. بڑے فضائل ہیں اس کے, اس لیے جمعے کے دن اس کا پڑھنا انتہا. اور جو اس کو پڑھ لے گا جمعے کے دن, پڑھتا رہے پابندی سے, اگر اس کی زندگی میں دجال کا فتنہ ظاہر ہو گیا, اللہ اس معمول کی برکت سے دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کو کامیاب کریں گے دجال کے مقابلے میں. کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے اور فضیلت ہے سورہ کہف کے پڑھنے کی. اب جمعے کے دن, اور یہ بھی رعایت ہے اس میں کہ آپ چاہیں تو بس صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان یہ جمعے سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسے غسل ہے نا, غسل جمعے سے پہلے کرنا سنت ہے, بعد میں نہیں, اس کی فضیلت وہ نہیں رہتی. پھر جمعے سے پہلے کرنا چاہیے, لیکن سورہ کہف کے اندر یہ بات نہیں ہے. آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب چاہیں اس کو پڑھ لیں, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں. بھائی دو صفحے آپ نے صبح پڑھ لیے, پھر آپ کو کہیں کام سے جانا ہے, پھر فرصت ہو گئی, پھر دو تین صفحے پڑھ لیے, اس طرح کر کے پوری کر لیں غروب آفتاب تک. تو یہ بھی رعایت ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ایک ساتھ بیٹھ کے پوری سورت پڑھیں, لیکن بہرحال چونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس لیے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. رفتہ رفتہ پھر یہ زبانی بھی یاد ہو جائے گی, اور دو ڈھائی تین سال آدمی مسلسل پڑھتا رہے پھر اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو یاد کریں. تو یہ کفر اور اسلام کا آخری مارکہ, جہاں ایک طرف مسائل ہی مسائل ہوں گے, وہ جہاں چاہے گا اڑے گا, جہاں چاہے گا جائے گا, جیسے مردوں کو زندہ کرے گا, جس کو چاہے گا قتل کرے گا, جس کو چاہے گا زندہ کرے گا. اب یہ سارے وسائل قدرت اس کے پاس اللہ اس کو دے دیں گے. دوسری طرف یہ ایمان والے ہوں گے. تو اس میں بھی یہی ہے, ایمان اور کفر کا اس صورت میں مارکہ بیان کیا گیا ہے. تو سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ صورت مارکہ کفر اور ایمان ہے, اور اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ظالم بادشاہ سے یعنی وہ نجات کے لیے ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی, اور وہ چلے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتے کو کر دیا, ایک کتا ان کے ساتھ ساتھ رہا, اور انہوں نے اس کو بھگانا چاہا تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہوں کہ تمہاری حفاظت کروں. انسانی زبان میں اس نے بات کی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے, اور سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ہے, لہذا اس کو پھر ساتھ لیا انہوں نے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, یہ کتا بھی وہی ہے, ان کی چوکھٹ پہ اپنی بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے. تو ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے, اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ ان کی تعداد کے بارے میں بحث مت کرو. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین تھے اصحاب کہف اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ, رَجْمًا بِالْغَيْبِ, رَجْمًا بِالْغَيْبِ کا مطلب ہے اندھیرے میں تیر چلانا. پھر بعض لوگ کہتے ہیں پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا, اور یہ سب رَجْمًا بِالْغَيْبِ ہے, یعنی اندھیرے میں تیر چلانا ہے. قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ, آپ یوں کہہ دیجئے کہ ان کا رب, میرا رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. ایک بات یہاں اور بتاتا ہوں, اگر کتا کبھی پیچھے لگ جائے, کم بعض اوقات پاگل کتے ہوتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے, بارہا تجربہ, ایک پاگل کتا میرے پیچھے لگ گیا, جو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دستگیری فرمائی. یہ آیت, یہ آیت بھی نہیں پوری, وَقَلْبُهُمْ بَاسِقٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, یہ پڑھ لیجئے آپ. بس کتنا ہی خونخوار کتا ہو, دب کے وہاں بیٹھ جائے گا اسی وقت. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ایسی ایسے الفاظ ہیں, اس میں اثرات ایسے ہیں. حکیم الامت نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے. تو وَقَلْبُهُمْ بَاسِقٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, جیسے یعنی وہ یوں, اس کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہے, وہ ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے کتا, بالکل اسی طرح اسی حیات سے وہ بیٹھ جاتا ہے. کتنے ہی آپ کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا ہو, یہ آپ آیت پڑھ لیں دو تین دفعہ, بس بیٹھ جائے گا وہ. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, تو یہ حضرات چلے ہیں دوسری جگہ کہ بھئی یہاں ہم اپنے دین پر اور ایمان کو ہم سلامت نہیں رکھ سکتے, چلو ہم یہاں سے کہیں اور چلیں. پھر ان کو غار میں, اللہ کہف کے معنی غار کے ہیں, وہاں اللہ نے ایسی نیند طاری کی کہ 309 سال تک سوتے رہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9, 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے, اور پھر 309 سال کے بعد ان کو بیدار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس طرح کے ان کو کروٹیں بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے دلواتے رہے کہ ان کے کہیں جسم میں زخم نہ ہو جائیں, سلامت رہیں. دیکھیں ایمان والوں کی اللہ کیسے حفاظت کی, ان کے پاس کچھ نہیں, مادیت والوں سے یہ ٹکر لے کر وہاں الگ ہوئے, اور دیکھیے کہ کیسے اللہ نے ان کی حفاظت کی استقامت سے, کی وجہ سے استقامت کو انہوں نے نہیں چھوڑا, پیچھے نہیں ہٹے ایمان سے. 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا بھئی چلو, اور بھوک نے ستایا, فوراً بھوک چمکی. تو انہوں نے کہا بھئی فبعثوا احدکم بورقکم ھذا, پیسے تو تھے کچھ, انہوں نے کہا بھئی کسی ایک کو بھیجو اور دیکھو احتیاط سے جانا, کہیں انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, اگر یہ پھر غالب آ گئے ہمارے اوپر اور انہوں نے پکڑ لیا تو یہ ہمیں رجم کر دیں گے, پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے, لہذا احتیاط سے بازار جاؤ اور کچھ خرید کے لے آؤ تاکہ ہم کھا لیں, ہمیں بھوک لگی ہے. تو ایک کو ان میں سے بھیجا گیا, اور وہ جا کے اس نے سامان خریدا, اور پیسے جو نکالے وہ تو 309 سال پہلے کا سکہ تھا, اور اب کا سکہ 309 سال ہو چکے تھے, وہ سکہ بدل چکا, وقت بدل چکا, دور بدل چکا, ان حضرات کو کیا پتا, یہ تو سوتے رہے. تو قالوا کم لبستم, پوچھا اٹھنے کے بعد پوچھا بھی ایک دوسرے سے, کتنا بھائی کتنا سوئے ہو. قالوا لبسنا یوما او بعض یوم, شاید ایک دن یا اس سے کم ہم سوئے ہوں گے. 309 سال کو وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ اندازہ ہی نہیں ہوا, کیونکہ نیند میں آدمی کو پتا نہیں چلتا. جب وہاں پہنچے اور وہ سکہ دکھایا سامان کو خرید کر, تو اس نے بھائی یہ کون سا سکہ, دکاندار کو اس طرح ان کا راز ظاہر ہوا کہ یہ 309 سال تک سوتے رہے. بادشاہ تک بات پہنچی, اور اس وقت بادشاہ, وہ جو ظالم بادشاہ تھا, اس کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا. اللہ کی شان کہ نیک دل اور عادل بادشاہ کی حکومت تھی, اس نے ان کو بڑے اکرام سے رکھا, یہاں تک کہ ان کے مقام کے پاس مسجد بھی بنوائی. لنتخذن علیہم مسجدا, میں مسجد بنواؤں گا. تو مسجد بنوائی تو ان کا بڑا اکرام ہوا. بہرحال یہ ایمان اور کفر کے معرکے کی صورت ہے, جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کے ایمان کو مضبوط فرمائیں گے, اور جب ایمان کا سب سے سخت امتحان کا موقع آئے گا, یعنی دجال کے وقت میں, تو اللہ ایسے لوگوں کو استقامت عطا فرمائیں گے, ایمان مضبوط نہیں, پکا ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.